فاتحة. اعوذ باللہ السمیع العلیم شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ارشاد ہے مالک دو جہاں کا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مگر وہ توبہ جو سچی ہو مخلصانہ. اس سچی اور مخلصانہ توبہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عسى ان یکفر عنکم من سیئات، تو امید ہے کہ خدا عالم تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. آیت میں ذرا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، مگر وہ توبہ جو سچی ہو مخلصانہ. ایک بات جو بالکل واضح رہنی چاہیے کہ توبہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، عمل سے کرنے کی چیز. اور جب عمل سے واقعا توبہ کرے گا تو پھر معصوم کا ارشاد ہوگا التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، جو اپنے گناہ سے حقیقتا توبہ کر لے وہ صاف ستھرا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ ایک مرتبہ یا تین دفعہ یا دس مرتبہ یا ایک تسبیح پڑھ لینے سے وہ یا اتنی ہی گناہ معاف ہوگا. یہ ٹھیک ہے اگر توجہ کر کے انسان پڑھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے رب سے جو میں التجا کر رہا ہوں واقعا میرا دل بھی اس کے ساتھ دے رہا ہے، یہ صرف زبان سے. جیسے شب قدر ہے، شب قدر مستحب ہے کہ انسان دو رکعت نماز شب قدر پڑھے، اس کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے. اب اگر اس نے ستر مرتبہ اس جملے کو پڑھا لیکن اس کے ساتھ کوئی تصور ذہن میں نہیں آئے تو کون سا گناہ اس کا معاف ہوگا؟ لیکن اگر ستر مرتبہ جب وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ ہر مرتبہ اپنے کسی ایک گناہ کا تصور کرے تو یقیناً جس وقت وہ دل سچائی کے ساتھ کہے گا پالنے والے میں اپنے اس گناہ سے میری معافی مانگ، تو یہ گناہ یقیناً معاف ہو جائے گا. بڑائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک شخص نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو مولا نے اس کو مخاطب کیا تنبیہی انداز سے کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا میں استغفر اللہ ربی و توب الیہ کہہ رہا ہوں. کہا دیکھو استغفار ایک بڑی منزل ہے جس کے کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ماضی شرمندہ, جو کچھ گناہ ہو چکا اس پر دل شرمندہ کہ میرے مالک میں کسی انسان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا, میں نے تجھے ناراض کیا. غور کیجیے گا, انسان ذاتی طور پر شریف النفس واقع ہوا. کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو برائی ہی ان کا پیشہ بن جاتا, ورنہ عام طور پر انسان ایک شریف النفس نفس انسان, وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا, کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. ایک عام انسان, ایک عام شریف انسان اپنے پڑوسی کو ناراض کرنا نہیں چاہے گا, اپنے دوست کو ناراض کرنا نہیں چاہے گا, اپنے کلاس فیلو کو ناراض کرنا نہیں چاہے گا, دفتر میں جن کے ساتھ روزانہ ملاقات ہے ان کو ناراض کرنا نہیں چاہے گا, جن کے ساتھ کبھی کبھی نشست و برخاست ہوتی ہے ان کو ناراض کرنا نہیں چاہے گا. کبھی نہیں چاہے گا کہ بھائی میرا یہ دوست ناراض ہو جائے, میرا یہ پڑوسی ناراض ہو جائے, میرا یہ کلاس فیلو ناراض ہو جائے, میرا یہ ملنے جلنے والا ناراض ہو جائے, کبھی نہیں چاہے گا. جبکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام افراد, وہ چاہے میرا پڑوسی ہو, میرا دوست ہو, میرا کلاس فیلو ہو, دفتر میں ساتھ کام کرنے والا ہو, کبھی کبھی نشست کرنے والا ہو, ان میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ میری زندگی ہے, نہ میری موت ہے, نہ میری صحت ہے, نہ میرا رزق ہے, نہ میری اولاد ہے, نہ میری دنیا ہے, نہ میری آخرت. تو انسان ایسے لوگوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتا جن کے ہاتھ میں نہ اس کی زندگی, نہ صحت, نہ رزق, نہ اولاد, نہ دنیا, نہ آخرت, اور اس پروردگار کو ناراض کر دے جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی بھی ہے, موت بھی ہے, صحت بھی ہے, رزق بھی ہے, اولاد بھی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت ہے. تو امام نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ واقعا دل شرمندہ ہو, انسان اندر سے گلٹی محسوس کرے, اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرے کہ واقعا میں کتنا نالائق انسان ہوں کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا, اپنے خالق کو ناراض کیا, اپنے مالک حقیقی کو ناراض کیا. اور کبھی اس بات پر غور کیجیے کہ جب انسان کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ ہر گناہ میں ایک لذت ہے, جس طریقے سے ہر اطاعت میں ایک سختی بھی ہے. گناہ میں لذت نہ ہوتی تو انسان قدم بڑھا نہیں سکتا, اطاعت میں سختی نہ ہوتی تو انسان رک نہیں سکتا. بعض اوقات اطاعت بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن واقعہ بڑی سخت ہو جاتی ہے. دو رکعت نماز پڑھنے میں انسان کو مشکل سے پانچ منٹ خرچ ہوگا, بہت اچھی نماز پڑھے گا گاڑی والی تب بھی پانچ منٹ نہیں لگ سکتا, ایک رکعت زیادہ سے زیادہ انسان دو منٹ میں پڑھ لے, بہت اچھی نماز. سرپٹ نماز تو بہت سے لوگ پانچ منٹ میں سترہ رکعت پڑھ لیتے ہیں, درست پڑھ لیں محمد وال محمد, اور شب قدر میں اسی پیش نماز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو پانچ منٹ میں ایک دن کی نماز پڑھ, توجہ فرمائیے. تو اگر انسان بہت اچھی بھی نماز پڑھے گا, ٹھہر ٹھہر کے سورہ بھی اچھے پڑھے, رکوع میں صحیح گیا, سجدہ صحیح کیا, تشہد بہت اچھا پڑھا, تو ایک رکعت میں دو منٹ زیادہ خرچ نہیں ہوگا, تو دو رکعت نماز میں چار منٹ زیادہ خرچ نہیں ہوتا. لیکن یہی چار منٹ خرچ کرنا بعض اوقات انتہائی سخت ہوتا ہے, جب رات کو دو بجے سوئے ہو اور پانچ بجے مؤذن اذان دے رہا ہو, کیا حی علی الصلاۃ, اٹھو نماز پڑھ, اور اس نے اس جملے کو دوہرایا, دو مرتبہ جملہ کہا, نماز نہیں سمجھ میں آئی کہ نماز کیا چیز ہے, اس نے کہا حی علی الفلاح, اٹھو اس کام کے لیے جس میں تمہاری فلاح و بہبود ہے, تمہاری فلاح و بہبود ہے. پھر بھی نہیں سمجھا تو مؤذن نے مزید اس کو آگے بڑھایا, حی علی خیر العمل, اس عمل کے لیے وہ جو اٹھو جو سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر ہے. تو یہ انسان دو بجے رات کو سویا اور پانچ بجے مؤذن نے اذان دی تو اٹھنا واقعا سخت ہوتا ہے, واقعا سخت ہوتا ہے. اسی لیے شاعر مشرق نے بالکل بجا طور پر کہا کہ کس قدر تم پگرام صبح کی بیداری, کس قدر تم پگرام صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری. تو صبح کے وقت جب اس وقت نیند کی لذت بستر پر روک رہی, مالک کی رضا بلا رہی, تب انسان کا امتحان ہے کہ واقعا اپنے رب کی رضا کو کتنا مقدم قرار دے، کتنا مقدم قرار دے. تو انسان غور کیجئے گا جو میں ہٹ کرنا کہوں کہ ہر گناہ میں ایک لذت ہے، وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، زنا میں رب پر نگاہ کرنا ہو، لغویات سننا ہو، بیعت کی غیبت سننا ہو، سب میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے. ہر گناہ میں ایک لذت ہے، جس طریقے سے ہر اطاعت میں ایک سختی ہے. اگر گناہ میں لذت نہ ہوتی تو انسان قدم بڑھا نہیں سکتا، اگر اطاعت میں سختی ہوتی تو انسان کا قدم رک نہیں سکتا. لیکن یہاں غور کیجئے گا اس بات، گناہ کی لذت عارضی ہے، گناہ کی لذت عارضی ہے، اور اسی طریقے سے اطاعت کی سختی بھی عارضی ہے. گناہ کی لذت بھی عارضی ہے. میں نے آپ کی جیب سے 100 روپیہ نکال لیا چپکے سے، آپ کو پتا نہیں چلا تو یہ کتنی دیر میں اس سے مزہ اٹھا لوں گا. تو گناہ کی لذت عارضی ہے، اطاعت کی سختی عارضی ہے. صبح کو اٹھنے میں واقعی سخت لگا، لیکن جب اٹھ گئے تو اب منہ دھو لیا، چائے پی لی، فریش ہو گئے، اب وہ سختی ختم ہو گئی. تو گناہ کی لذت عارضی ہے، اطاعت کی سختی عارضی ہے. گناہ کی لذت عارضی ہے، سزا دائمی ہے. اطاعت کی سختی عارضی ہے، جزا دائمی ہے. بندے مومن کا امتحان یہی ہے، گناہ کے موقع پر عارضی لذت کو دیکھ کر قدم آگے بڑھا دیتا ہے یا دائمی سزا کو دیکھ کر رک جاتا ہے. اطاعت کے موقع پر عارضی سختی سے گھبرا جاتا ہے یا دائمی جزا کو سوچ کر قدم آگے بڑھا دیتا ہے. اسی لیے روزانہ انسان کم از کم 10 مرتبہ اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پالنے والے مجھے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے رہنا، تاکہ گناہ کے موقع پر میں اس کی عارضی لذت کو نہ دیکھوں، اس کے دائمی سزا کو پیش نظر رکھوں، اور اطاعت کے موقع پر اس کی عارضی سختی سے نہ گھبراؤں بلکہ دائمی جزا کو سوچ کر آگے قدم آگے بڑھا دوں. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں واقعا شرمندہ ہو. یہ امام کے الفاظ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا دل شرمندہ ہو. دوسرا مرحلہ، اس گناہ کو فوراً ترک کرو. جس گناہ میں مبتلا ہو، گانے سننے کی عادت ہے، غیبت سننے کی عادت ہے، بہتان لگانے کی عادت ہے، لفظیات کی عادت ہے، نامحرم گزر رہا اس کے اوپر خامخواہ نگاہ ڈالنے کی عادت ہے، جو عادت گناہ کی اسے فوراً ترک کرو. تیسرا مرحلہ، دل میں عزم کرو کہ مجھ سے یہ نالائقی جو ابھی سرزد ہوئی ہے آئندہ نہ ہو، اور مضبوط ارادہ کرو. اور یاد رکھو، جب تم مضبوط ارادہ کرو گے تو مالک کی رضا ساتھ ساتھ چلے گی. قدرت کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہوں میں قدم بڑھاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں. چوتھا مرحلہ امام فرماتے ہیں، اور یہ سخت مرحلہ، چوتھا مرحلہ، دیکھو بندگان خدا میں سے جس کا حق تمہارے ذمے باقی ہو، یا اس سے معافی مانگو یا اس کے حق کو ادا کرو. دونوں باتیں آسان، دنیا میں رہتے ہوئے دونوں باتیں آسان. میں نے کسی کی کتنی بھی رقم دی ہوئی ہو، کتنی رقم میں نے دبا رکھی ہو، 1000 ہو، 10,000 ہو، لاکھ ہو، اس سے زیادہ ہو، دنیا میں دونوں باتیں آسان. یا تم اس کو ادا کرو، اس سے قسطیں بنوا دوں کہ صاحب میں ماہانہ 500 دے سکتا ہوں، آپ کا میرے ذمے میں پیسہ باقی ہے، میں 500 ماہانہ دے سکتا ہوں، آسان ہے. معافی مانگ لینا بھی آسان ہے، نہ بھی آسان ہے. لیکن اگر میں صرف 5 روپیہ کسی کا لے کر یہاں سے چلا جاؤں، جب بولا گریبان پکڑے گا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں. اور یہ طے شدہ ہے کہ اللہ کا گناہ پاس معاف کرے گا. اگر کسی کا کوئی حق میں نے طلب کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، بعض اوقات انسان جو گناہ کرتا ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے ظاہرا، لیکن اگر اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے حد تک ہوتا. میں اپنی ذات کے لیے عرض کروں، میں نے میرے سال میں کوئی یہ بھی درس میں جا رہا ہوں، آج بھوٹو کے درس میں جا رہا ہوں، یہ 7-8 سال کا میں نے کام کیا ہو. ہوٹل میں گیا، کھانا کھا لی، بدنام
بین تھرش جو لوگ میں نے خاص مخصوص حالتوں میں ان مقامات پر جا چکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ پیسے والا وہ جو کاؤنٹر والا ہے وہ اتنا عرصے کے خرچے نہیں کر, میں چپکے سے وہاں سے سلپ ہو گیا. تو میں نے ظاہر دو چار پانچ دس دینار بچا لیے جو پیمنٹ کرنا چاہیے تھا. توجہ فرمائیے, میں نے چپکے سے بچا لیا, وہاں سے نکلا. جیسے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جناب بس میں سوار ہیں اور اگر کنڈکٹر ادھر سے ہو گیا تو کچھ کر کے وہ ٹکٹ نہ دینا پڑا, کسی طریقے سے وہاں ہمارا کتاب آ جائے اور اس لیے پڑے اور میں اٹھے. تو اگر میں نے بھی وہی حرکت ہوٹل میں کھانا کھایا اور میں نے دیکھا کہ اس وقت بہت رش ہے, میں سلپ ہو سکتا ہوں آسانی, میں وہاں سے سلپ ہو گیا. ہو سکتا ہے میں نے پانچ دینار دس دینار پچاس دینار بچا لیا, بچا لیا, اس وقت میں بہت خوش ہو گئے, خوش نہیں گئے. اپنے آئے گی کبھی نہ کبھی تو اللہ بارگاہ میں جانے کا احساس آئے گا. آج اگر اس وقت میں نے پچاس دینار بٹھیرا پھیری کر کے آج میں اگر وہ پانچ دینار ادا کرتا ہوں تو آپ یقین مانگے انتہائی مشکل حال گزرنا پڑے. کم از کم اس پچاس روپے کو ادا کرنے کے لیے جانے میں ظاہر ہے کہ آپ جو ماں کے ہاتھ جانتے ہیں کہ امن و امان, اچھا چلا جاؤ اور کیا دکان وہ رہے, اس کے ورثہ کو میں ڈھونڈنا چاہوں تو نہ ڈھونڈ سکوں, مجھے وہاں کا ویزا ملے یا نہ ملے, داخل ہو سکوں اس کا, میرے ذمہ کے ورثہ موجود ہوں یا نہ موجود ہوں, یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں ادا بھی کرنا چاہوں تو ادا نہیں کر سکتا. ہاں شخصی طور پر میرا ورثہ ہاں کہ تم نے کہا تمہارا خیال رکھے کوئی بھی نہیں دیکھا, حالانکہ جو حاکم آ رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھا. اسی بات کو مولا کائنات امیر امداد دیکھو چاہے تم میں ہو ایسی ہی جگہ ہو جہاں پر کوئی دیکھنے والا ہو, بچہ بھی دیکھنے والا نہ ہو, بڑا بھی دیکھنے والا نہ ہو, اور پھر کوئی دیکھنے والا پھر بھی ایک ذات دیکھ رہی ہے, جو دیکھ رہا ہے شاید کہ جو دیکھ رہا ہے فیصلہ بھی اسی کو کر. مگر انسان کتنا کمزور ہے کہ اگر مجھے کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو میں گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں. اگر کہیں بیٹھ کر ڈھیر رکھا ہوا ہے تو میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا. میں نے اشرف میں جب میرے مدرسے گرو جلدی میں ایک خادم تھا, چھوٹی سی ہری مرچ, اور وہ تھا لیکن تھا بہت کمزور. ہاسٹل میں 100 لڑکے تھے, ہاسٹل میں ایک حوض بنا ہوا تھا درمیان میں, اور اس کے پاس ایک تختی لگی اس حوض, وہ آپ کے مدرسے کے جتنے کوئی نہیں آپ کے وقت اگر میں مدرسے میں موجود ہوں تو انہیں قیمت کرتا اس حوض پیدا دے. آپ نے لکھ رکھا ہے نا کہ حوض میں پیر دھونا منع, کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ حوض میں پیر ڈال دے. لیکن ذرا میری نگاہ بچے تو ان میں سے ہر طالب ان کوشش کرتا ہے کہ میں پیر ڈال کے لاہے. ایک بچہ دیکھ رہا ہو تو میں گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں, حالانکہ وہ بچہ نے مجھے انسان اس کم سن کمزور آدمہ بچال کرے مجھے روک سکتا روک سکتا جو حکم والا ہے, جو آخرت میں مجھے اس کی منزل سے گزارنے والا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اس پر تبھی آپ غور کیجئے گا, ارشاد ہوتا ہے افرائیت من اتخذ الہ اس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. خواہش نفس کو پیش نظر آتا ہے, رسول کو پیش نظر, خوش کس کو کرتا ہوں, ناراض کس ہوا, کسی بھی گناہ کے سلسلے میں ظاہر ہے کوئی انسان گناہ پر بچ نہیں, اور سخی بات یہ گناہ پر انسان مجبور ہو جائے اسے نہیں ہو سکتا, اسے مجبور تھا کوئی یہ لقمہ کھا لی پی لیجیے اگر یہ حرام ہے, لیکن چونکہ اس نے میرے سینے پر پستول رکھ دیا اب پیار نہیں کہ میں انسان جو گناہ کر دے گا اس سے نمت مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جناب میرے جناب جان گناہ کر رہا ہوں, اس گناہ پر میں واقع مجبور ہوں کہ میرا کوئی اختیار نہ کام کر رہا ہوں. یہ صرف نفس کی شرارت ہے جس کی بنا پر انسان گناہ کی طرف بڑھ کر دے کی بنا پر. اب غور کیجیے جو انسان کسی بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ کس کو خوش رہا تھا, ظاہر ہے کسی بھی گناہ اپنے نفس خوش رہا جیسا کہ ذرا بیٹھا ہوا ہے خوشی, یہ خوشی مجھے میں حاصل کر رہا ہوں, یہ جو لذت حاصل کر رہا ہوں متوجہ ہوں گا میں کر رہا تو میرا نفس مجھے لگا رہے گا. لیکن اب خوش سے آئے تھوڑی دیر کی ناراض کون ہے, نیک بندے. تو اب میں نے اس ایک چھوٹے گناہ
جس سے صرف میرا نفس تھوڑی دیر کے لیے راضی ہوا. میں نے نفس کو راضی کیا, اللہ کو ناراض کیا, ناراض کیا امام کو, ناراض کیا اللہ کو, ناراض کیا سارے نیک بندوں, میرا نفس راضی ہو جائے. اور عزیزان محترم کیجیے گا, میں جب عبادت کو صرف جاننا کافی نہیں ہے, عمل نیک ہستیوں کی عظمت سے صرف باخبر ہونا کافی نہیں ہے, ان کی ان کے دامن سے صرف آخری بات جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, اور شاید یہ سب سے سخت حصہ پانچویں جو آج جو امام نے فرمائی کہ دیکھو گناہ کے زمانے میں, گناہ کے زمانے میں جسم پر جو گوشت بنا ہے اسے پگھلاؤ, اسے گلاؤ, تاکہ دو گوشت خام ریت کے زمانے میں تمہارے جسم پر چڑھا بگا دور ہو جائے. اور پھر امام فرماتے ہیں جب یہ سارے مراحل طے کر لو تب کرتا ہوں اور میں اس کی بات کرتا ہوں. ایک بات میں ابھی عرض کر رہا تھا, غور کیجیے گا, لیکن اس سے رک رہے ہیں, صاحبان عتم پہچاننا کافی نہیں ہے اٹھو جب تک ہم ان کے دام, غور کیجیے گا, سربرا کے سرداروں کا یہ دونوں امام کو پہچانتے تھے, امام کے فضائل سے باخبر تھے, جو پورے کا سردار تھا اور ایسا وہ بھی امام کے فضائل سے خوب, ایک حصے کا سردار حر ریاحی وہ بھی امام کو فضیلت ہو جاتا. اس لیے جب اس نے لگا میں فرق ہاتھ رکھا تھا اسی وقت جانتا تھا کہ وہ کون ہے. یہ دونوں سردار اور عمر ساتھ پورے لشکر کا سردار, فضائل بلکہ شر ساتھ فضائل سے زیادہ خبر ہو ساتھ مدینے کا تھا, اور اس کا باپ برد کے بزم میں بیٹھنے والوں میں سعد ابن ابی وقاص, اور ان لوگوں یہ منظر دیکھ کر حسین سے کتنی محبت کرتی, یہ کم سن سے اگر داخل اور پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں خطبہ روک کر ممبر سے مدینے کو یہ منظر بھی دیکھا کہ ننا شہزادہ مسجد میں آیا کو دیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, دیکھا جب تک حسین نہ گئے رسول نے سجدے سے سر نہ کپڑے, ہماری تو ہے اسے ہونے دو, خود کی یہ منظور ہے حسین دل سے نہیں ہوئے, حسین کی دل سے. تو ابھی آنے محترم غور کیجیے گا, ان سارے خود بھی جانتا مگر سن لینا کافی نہیں تھا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک فضائل کو جان اس اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ نہیں, اب گھر کے جب نواز رسول سے جنگی تو تاریخ کیا کہتی ہے کہ شب عاشور رات بھر بے چین تھا, اٹھتا تھا پھر بیٹھا تھا کبھی کہتے لگ, اب بے چین کیوں ہے, کل کیا ہوگا, ہمارے ساتھ اتنی بڑی تعداد ہے, سب سے کم شیر ہے, غذا کی کمی نہیں ہے, پانی کی کمی نہیں ہے, ہمارے ہاں ان میں کچھ بوڑھے ہیں, کچھ جوان ہیں, کچھ کم سن ہیں, کچھ اتنے کم سن ہیں جنہیں بلوم کو بھی نہیں پہنچا, اور سب تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں اور مجھ سے رسول سوال کر رہے ہیں, اے حر میرے بیٹے کا کیا قصور تھا, اے حر میرے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. حر کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس, اور جب سمجھ مراد ہوئی حر نے اپنے ہاں عام میں چلا, دلاور نے جب حر کو آ دیکھا امام سے اجازت کے مقابلے پر جاؤں, امام نے پڑھا اے اب تنہا نہیں جاؤ گے, میں تمہارے لشکر کا نمبردار ہے, میں آپ کے لشکر میں جس سے رات محرم کیا تھا, آج ہمارے حیموں کو ہٹانے نہیں آ رہا, فرش پر ہاتھ رکھنے نہیں آ, آج تو غلامی کی سند لینے کے لیے آ رہا. امام آگے بڑھ, جب حر نے امام کو آتے ہوئے دیکھا اس نے جلدی سے جلدی چلتے ہوئے پہنچا, اور اس نے چاہا کہ اپنے سب امام کے قدموں پر رکھ دیں, اگر کریم اتنے کریم امام بڑھا اب امام رو رہے ہیں, حر بھی رو رہا ہے, حر نے روتے روتے مولا کیا میں خطائے ماں کا فرمایا, اے حر تیری ماں نے تیرا کھائے جس کے لیے آزاد ہے تو دنیا میں مزاج تھا اب عادت بھی رہے گا, مولا اجازت دیجیے میں اپنی کفنا چاہتا ہوں.
میں اپنے گناہ کی توبہ چاہتا ہوں، جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں میں ان کی اپنی جان کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں وہ وقت بھی جب دشمنوں نے ہم سے ہو جاؤ کوئی تلوارتا ہے ایسا چپ ہوتا، یہاں تک کہ ہر وہ پٹے روی کہتا ہو گیا میں غریب اپنے زمین پر بیٹھ کر پیشانی سے کھول رہا ہوں، مخصوص رومال بڑا جنت کا مخصوص، اور اس کے بعد جب روح محسوس ہوتا ہے آنکھیں بند کی تو جنت کے اندر پیغمبر نظر آئے، سونائے کائنات نظر آئے، ہر نے میں نے جب آنکھیں بند کی تو مجھے جنت باغات رہے، تب نانا کی خدمت میں پہنچنا میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ نواسا بھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے، ہو جب وہ زمین پر گرے تو کوئی اور ہو میرا انعام پہنچا جو زمین پر بیٹھ کر تمہارے سر کو اپنے سروں پر لیا، بے شانی سے خون صاف کیا، سن کر اے حر جب میرا آقا گھوڑے پہ چورا ہو امام کے امام کو سہارا دینے والا ہو، نہ قاسم ہوں گے نہ اونو محمد ہوں گے عباس دلاور ہوں گے، ہاں ایک بہن ہوگی جو خیمے کے دروازے سے یہ من دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بھائی زخموں سے چور ہو کر گر ہر طرف سے بھادرا کیا جاتا ہے، شمر ملون خنجر لے کر کام کے قریب جائے گا، جب شاہ تنظرو ویقتل ابو عبداللہ اے ساتھ کے بے مگر ابھی ظلیم جی دل الہرے آز میرو اگر بنا گل سرے کے دلوپس بلد بھائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ قرآن دہاری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں ہم سب کے گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ تمام محمد و آل محمد سچی توبہ ہماری توبہ کو قبول فرما، گناہوں نے قبلہ کو معاف فرما، نات کے لیے یا کے لیے اس زمانے آخروں میں جیسے دیدا غازی خان اور دوسرے مقامات پر جو سب کے لیے ربنا تقبل عنا منا.